فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. محترم حضرات، اپنے گھر کی اصلاح کے لیے میرا بیان چل رہا ہے قرآن کریم کی اس آیت کے ماتحت، جس میں قرآن کریم نے نیک اور صالح بیوی کے اوصاف بیان کیے، اور جو ایسی نہ ہو بلکہ نافرمانی اس کے اندر ہو تو اس کی اصلاح کے طریقے بیان فرمائے. خلاصہ ان کا یہ تھا کہ اگر کسی عورت سے، یعنی اپنی بیوی سے، نافرمانی کا خوف ہو تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ گھر کا معاملہ گھر کے اندر ہی حل کرنا چاہیے. اور تین تدبیریں قرآن کریم نے اس کی بتائیں تھیں. ایک تدبیر تو یہ تھی کہ اسے سمجھاؤ، فہمائش کرو، جس کو گزشتہ مجلس میں میں نے بیان کیا تھا کہ اس کی ذہن سازی کرو، ذہن اس کا بناؤ. اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ ایسے گھرانے سے آئی ہو جہاں پر اس کی ذہنی تربیت صحیح طریقے سے نہ کی گئی ہو، لہذا اب تمہارے قبضے میں اور تمہاری کفالت میں ہے، تو پھر اس کو ذہن سازی کر کے اس کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا لو. میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ ذہن سازی بنیادی چیز ہے انقلاب لانے میں. ذہنوں میں انقلاب آ جاتا ہے تو پھر دنیا میں سامنے بھی انقلاب آ جاتا ہے. بغیر انقلاب کے، بغیر ذہن سازی کے کوئی انقلاب کارگر اور مفید نہیں ہوتا. اس لیے اس کی ذہن سازی کرو. اگر اس سے کام بن جائے تو بہت ہی اچھا. اس لیے کہ یہ شریفانہ تنبیہ ہے اور نیک لوگ اس پر عمل کرتے رہے، لیکن بعض ایسی طبیعتیں ہوتی ہیں کہ جو اس ذہن سازی کو اور واعظ و نصیحت کو قبول نہیں کرتی. زندگی وبال بنی رہتی ہے دونوں کی. تو فرمایا کہ اس کے بعد پھر تم اس کو واہجروہن فی المضاجع، بستر الگ کر دو، ان کے بستر الگ کر دو، اپنے بستر الگ کر لو. اور یہ ناراضی کا اظہار ہے، اور یہ بھی ایک شریفانہ سزا ہے. اس لیے کہ شریف عورت اس کو برداشت نہیں کر سکتی، لہذا وہ اپنی اصلاح کی طرف مائل ہوگی اور یہ گھر کا جھگڑا گھر میں ہی ختم ہو جائے گا. وہ اسے قبول کر لیتی ہے اور اپنی اصلاح کر لیتی ہے تو بہت بڑے فساد سے بچ جاتے ہیں دونوں میاں بیوی. دونوں اس کو، اس پر عمل کرنے کی وجہ سے دونوں کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے. عورت بھی پرسکون زندگی گزارتی ہے، مرد بھی پرسکون زندگی گزارتا ہے. یہ دو سزائیں، دو تدبیریں تو میں پہلے بیان کر چکا تھا اور کچھ تفصیل سے عرض کر دی تھی. تیسری تدبیر اس کے بعد بدر جائے مجبوری بتائی، اور وہ یہ ہے کہ وضربوہن، معمولی مار پیٹ بھی کر لو اگر اس کی اصلاح نہیں ہوتی ہے. معمولی کی قید میں نے اس لیے لگائی ہے کہ حدیث شریف میں یہ قید آئی ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ ابھی عرض کروں گا کہ معمولی مار پیٹ کس کو کہتے ہیں. تو یہ آخری سزا ہے کہ اگر وہ ان دونوں تدبیروں سے درست نہیں ہوتی تو آخری تدبیر یہ ہے کہ اس کو ذرا مارو، لیکن ایسا مارو کہ جو زخم ڈالنے والا نہ ہو، جس کا اثر بدن پر نہ پڑے، ایسی مار مارو۔ حدیث شریف میں ضرب شدید اپنی زوجہ کے لیے اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اس کی ممانعت آئی ہے۔ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ اگر زوجہ کو مارنے کی ضرورت پیش آ جائے تو چہرے پر بالکل نہ مارو، اسی طریقے سے سر پر نہ مارو، اور اسی طریقے سے ان اعضا پر نہ مارو کہ جس پر ضرب لگنے سے کسی تکلیف شدید کا اندیشہ ہو۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا کہ معمولی مار مارو۔ یہ ضرب جو ہوتی ہے بعض اوقات مفید ہوتی ہے، اور یہاں پر یہ بھی سمجھ لیجئے کہ مارنے کا اختیار اللہ تعالی نے یا تو باپ کو دیا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو مارے، یا حاکم کو دیا ہے کہ وہ کسی کو درست کرنے کے لیے مارنا چاہے تو مارے، یا پھر زوج کو، شوہر کو اختیار دیا ہے کہ وہ معمولی مار اگر مارنا چاہے تو مارے۔ حضرات فقہاء کرام نے اس کے اوپر بہت تفصیل سے مسائل کو بیان کیا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں، کون سی غلطیاں ہیں کہ جن پر مار کی سرزنش ہوتی ہے۔ من جملہ ان کے میں بتائے دیتا ہوں چند جو اس وقت میرے ذہن میں آ گئے۔ اگر کوئی عورت نماز کی پابندی نہ کرے باوجود سمجھانے کے اور باوجود دوسری تدبیروں کے، تو اجازت ہے اس کو مارنے کی۔ سالن میں نمک تیز ہو گیا یا روٹی ذرا سی جل گئی، اس پر تو اجازت نہیں ہے مارنے کی۔ مارنے کی اجازت ہے نماز نہ پڑھنے پر، نماز چھوڑ دینے پر۔ اسی طریقے سے اگر وہ ناپاکی کی حالت میں رہتی ہے، غسل نہیں کرتی، اس پر بھی مارنے کی اجازت دی۔ لیکن مار سے وہی مراد ہے کہ وہ مار ذرا معمولی ہو، سخت مار نہ ہو۔ اور بھی اس قسم کی چیزیں ہیں جن پر مارنے کی اجازت شریعت نے دی ہے۔ شروع شروع میں، یعنی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی اور مسائل نازل ہونا شروع ہوئے، تو عرب کے دستور کے مطابق عورتوں کو مارا جاتا تھا، اور خوب مارا جاتا تھا، اس لیے کہ بعض علاقوں میں یہ دستور ہے، پہلے بھی تھا، کہ عورت کو وہاں پر مارتے تھے، تو خوب مارتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، اور ایک مجلس میں صحابہ کرام سے فرما دیا کہ تم اللہ کی ان بندیوں کو مارا مت کرو۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف میں ہے۔ صحابہ کرام بالکل رک گئے، مارنا چھوڑ دیا، لیکن اس طرف فتنہ پیدا ہو گیا کہ عورتوں میں سرکشی آ گئی، انہوں نے نافرمانیاں شروع کر دی۔ عرض کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم نے آپ کے حکم پر عمل کیا، لیکن اب تو ایسی ان کے اندر سرکشی آ گئی ہے کہ گھر کا نظام برباد ہو رہا ہے، تو آپ نے مارنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ پھر گھر کا نظام ٹھیک ہونے لگا، لیکن بعض نے شاید زیادہ مارا ہوگا یا کیا کیا ہوگا, ایک وفد آ گیا حضور کی خدمت میں عورتوں کا, اور اس نے آ کر شکایت کی اپنے مردوں کی کہ ہمیں وہ بہت بری طرح مارتے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کو واعظ فرمایا اور سمجھایا, اور یہ کہا کہ تم اللہ کی ان بندیوں کو اتنی بری طرح نہ مارا کرو, یعنی تھوڑی بہت مار تو ہو سکتی ہے لیکن اتنی شدید مار نہ مارا کرو. اور اسی کے ساتھ فرما دیا کہ وَلَنْ يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ, جو تم میں شریف اور بھلے لوگ ہیں وہ اپنی عورتوں کو ماریں گے نہیں, یہ شرافت کے خلاف ہے. بس اس سے یہ معلوم ہوا کہ مارنے کی اجازت تو ہے لیکن بدرجہ مجبوری ہے, شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو نہ مارا جائے, دوسری تدبیریں اختیار کی جائیں اس کی اصلاح کی, لیکن مار سے حتی الامکان بچا جائے. یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل نہیں کیا. حدیث بخاری کے اندر آیا ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کبھی کسی عورت کو مارا اور نہ کبھی کسی غلام کو مارا, آپ نے اس پر عمل نہیں فرمایا, اس لیے کہ یہ شرافت کے بھی خلاف ہے اور اس سے بعض اوقات بجائے اصلاح کے فساد پھیل جاتا ہے. بہرحال یہ تین تدبیریں اصلاح کی بیان کی, دو پر تو آپ نے عمل کیا, واعظ و نصیحت اور بستر الگ کر لینا, اس پر تو آپ نے عمل کیا, لیکن یہ مارنے کی جو تدبیر قرآن کریم نے بیان فرمائی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل نہیں کیا, اس لیے کہ شریفانہ سزا نہیں ہے, عورت کے حق میں یہ شریفانہ سزا نہیں ہے. بس دو سزائیں جو پہلے گزری ان پر اگر عمل کیا جائے اخلاص سے تو اس تیسری سزا کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی, خود بخود گھر کا ماحول درست ہو جاتا ہے. تو یہ تیسری سزا یہاں بیان کر دی. آپ نے یہ اندازہ لگایا ہوگا اب تک کہ جتنی تدبیریں بیان کی گئی ہیں اصلاح حال کی اور گھر کے نظام کو درست کرنے کی, اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ گھر کی بات گھر سے باہر نہیں جا رہی, یہ گھر کا جھگڑا گھر سے باہر نہیں جا رہا بلکہ میاں بیوی کے درمیان طے ہو رہا ہے. زیادہ سے زیادہ گھر میں رہنے والے افراد کو کچھ پتہ چل جائے گا. اسلام نے اور قرآن کریم نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان جو کچھ بھی حالات معاملات اور واقعات ہوں وہ ان دونوں تک محدود رہیں, تیسرے کو اس کی خبر نہ ہونے پائے, اس لیے کہ ان دونوں کے درمیان تعلقات بڑے نازک ہوتے ہیں اور بڑے ایسے تعلقات ہوتے ہیں کہ دوسروں کے پاس اگر وہ پہنچ جائیں تو اس میں بعض اوقات رسوائی بھی پیش آ جاتی ہے. اس لیے ایسے اس معاملے میں قرآن کریم نے اہتمام کیا اس بات کا کہ گھر کی بات گھر میں رہے, گھر کا جھگڑا گھر میں چک جائے اور طے ہو جائے, باہر نہ نکلے. یہ تینوں تدبیریں جو اب تک بیان کی گئیں ان سب کے اندر یہ ایک روح کی طرح ہے کہ گھر سے باہر نہ جانے پائے, بات اندر ہی اندر سب طے کر لو, اسی کے اندر عزت بھی ہے اور اسی کے اندر مستقبل میں جو اندیشے پیش آنے والے ہیں ان کا سد باب بھی. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, اچھا فرمایا قرآن کریم نے, ہاں فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, اگر وہ ان تدبیروں سے تمہاری بات مان لیں اور اطاعت کرنے لگیں تمہاری, تو اب مردوں سے کہا فلا تبغوا علیہن سبیلا, تو اب ان کو ستانے کے لیے ان پر الزام رکھنے کے لیے تم راستے تلاش نہ کرو, یعنی بال کی کھال نہ نکالو, یعنی اس کے اندرونی معاملات میں دخل نہ دو, یعنی تم یہ نہ سوچو اور ذہن میں یہ نہ لاؤ کہ اور کوئی چیز مل جائے مجھے اس سے بات کرنے کے لیے اور لڑنے کے لیے، ہرگز ایسا نہ کرو. الزام کے راستے بند کر دو، اس لیے کہ اگر یہ الزام کے راستے اور عیب چینی کے راستے کھلے رہے ما قبل کی تمام تدبیروں پر پانی پھر جائے گا. اور جو قرآن کریم کا مقصود ہے کہ دونوں میاں بیوی ایک جان دو قالب بن جائیں، وہ فوت ہو جائے گا، گھر کا نظام پھر خراب ہو جائے گا. اس لیے فرما دیا، تنبیہ کر دی مردوں کو، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ تمہاری فرما برداری کر لیں اور تمہاری بات مان لیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو اب تم تلاش نہ کرو ان کے لیے راستے، یعنی ان کو ستانے کے لیے اور ان پر الزام لگانے کے لیے اور ان کی عیب چھینی کے لیے پھر راستے تلاش نہ کرو، خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو اس کے اوپر کہ انہوں نے اطاعت کر لی. اور آگے پھر اور تنبیہ فرمائی، ان اللہ کان علیاً کبیرا، یاد رکھو کہ تمہیں بڑائی حاصل ہے عورتوں کے اوپر، ٹھیک ہے، لیکن تم سے بڑی ذات بھی کوئی اور ہے اور وہ ہے اللہ. اللہ تعالی سب سے بڑا ہے، سب سے کبیر اکبر ہے، وہ اوپر موجود ہے. اگر خدا نہ کرے اللہ تعالی ہمارے عیوب نکالنے لگے، الزام ہمارے اوپر لگانے لگے، بچ کر کہاں جا سکتے ہیں؟ جس طریقے سے اللہ تعالی نظر انداز فرماتا ہے، تسامح سے کام لیتا ہے، چشم پوشی سے کام لیتا ہے بندوں کے گناہوں اور ان کی خطاؤں میں، اسی طریقے سے تم بھی اپنے گھر والی کی خطا اور اس کی وہ خطا وغیرہ میں، قصور میں چشم پوشی سے کام لو، تو تمہارا نظام خانہ جو ہے وہ درست ہو جائے گا. یہاں تک حضرت وہ بیان تھا کہ جو دونوں کے درمیان معاملہ طے ہو جائے اور فیصلہ ہو جائے. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بات بنتی نہیں، یا تو اس وجہ سے کہ مرد کی جانب سے بے جا تشدد پایا جاتا ہے جو ناقابل برداشت ہے بیوی کے لیے، یا اس وجہ سے کہ بیوی بے انتہا سرکش ہے اور وہ کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، مرد اسے چھوڑنا نہیں چاہتا اور چھوڑنا بھی نہ چاہیے، عورت رہنا نہیں چاہتی، بیوی رہنا نہیں چاہتی کیونکہ وہ تشدد کو پسند نہیں کرتی، یا سرکشی کی وجہ سے رہنا نہیں چاہتی، تو اب لا محالہ گھر کی بات باہر جائے گی، اب گھر میں طے نہیں ہوگی، کیونکہ دونوں کے راستے الگ ہیں، دونوں کا مزاج الگ ہے، اس لیے اب گھر سے باہر جائے گی بات. پھر بھی قرآن کریم نے یہ اہتمام کیا کہ بدرجہ مجبوری گھر سے باہر چلی جائے تو جائے، لیکن سڑکوں میں، کوچہ و بازار میں اور گلیوں میں اس کے اوپر کوئی فیصلہ اور کوئی رائے زنی نہ ہو. یہاں سے قرآن کریم نے ایک قدم آگے بڑھایا اگلی آیت میں، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اگر پھر بھی ان دونوں کے درمیان بات نہیں بنتی تو ابھی طلاق وغیرہ کی بات نہ کرو، بلکہ ایک اور تدبیر کرو، اب یہ معاملہ برادری میں لے جاؤ، اپنے خاندان میں لے جاؤ، جس کی پوری تدبیر اور پورا طریقہ قرآن کریم نے اگلی آیت کے اندر بیان فرمایا ہے. یہ معاملہ اب خاندان میں لے جاؤ، برادری میں لے جاؤ. ظاہر بات ہے کہ بیوی کا بھی خاندان ہے، شوہر کا بھی خاندان ہے، ان دونوں خاندانوں میں سے دو ایک کر لیے جائیں کہ جو علم بھی رکھنے والے ہوں اور دیانتدار بھی ہوں اور غیر جانبدار بھی ہوں. اگر یہ شرطیں نہیں پائی جاتی تو پھر معاملہ نہیں بنے گا. قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہر کس و ناکس یہ کام نہیں کرے گا خاندان میں اور برادری میں، بلکہ یہ کام وہ کریں گے کہ جن کے پاس علم بھی ہو، عقل و فہم اور فراست بھی ہو، دیانتدار بھی ہوں، غیر جانبدار بھی ہو. ایسے دو آدمیوں کا منتخب کر لو اور ان کے ذریعے صلح و مصالحت کی بات کرو یا پھر طلاق کی بات کرو. وہ اگلی آیت کے اندر تفصیل سے بیان آئے گا تو انشاءاللہ میں وہاں پر عرض کر دوں گا. خلاصہ یہ نکلا کہ قرآن کریم ازدواجی زندگی کو خوشگوار اور نہایت خوشگوار بنانے کے لیے بڑا بنانے درپے ہے اور بڑا ایسا نہیں جیسا کہ جانوروں کے اندر پایا جاتا ہے. وہ جانور جو یوروپ اور امریکہ میں رہتے ہیں کہ صبح کو نکاح شام کو طلاق, صبح کو نکاح شام کو طلاق. قرآن کریم نے اس کو پسند نہیں کیا بالکل. اور زیادہ اس کے اندر یہ آتی ہے بات کہ مرد طلاق نہیں دے تو عورت طلاق دے. قرآن کریم نے عورت کو طلاق کا حق نہیں دیا, کسی حال میں نہیں دیا. نجات کی اور صورتیں بیان فرمائیں لیکن طلاق کا حق نہیں دیا, اس لیے کہ بیچاری عورت مستقبل پر نظر نہیں رکھتی, مرد رکھتا ہے. وہ تو بس جو کچھ اس کی نظر کے سامنے ہے اس کو سامنے رکھ کر فیصلے کر دیتی. ابھی اس کو تکلیف پہنچی شوہر کی جانب سے, اگر طلاق کا حق اسے دیا جائے فوراً طلاق. وہ نہیں سوچیں گی کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا. اور اگر شوہر کے حق میں, شوہر کو حق کے طلاق دیا جائے جیسا کہ قرآن کریم نے دیا ہے, تو وہ تو مستقبل کو سوچے گا, انجام کو سوچے گا, ہر چیز کو سوچے گا, پھر اس کی طرف قدم اٹھائے گا. تو طلاق کا حق عورت کو اسی لیے نہیں دیا. جہاں عورت کو طلاق کا حق دے دیا گیا ہے دنیا کے قانون میں, جیسے ادھر ان وحشیوں اور بد تہذیبوں میں, وہاں پر کوئی خانگی زندگی اور عائلی زندگی کا کوئی تصور نہیں. جیسا کہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, قرآن کریم نے اس دیواجی زندگی کو اور عائلی زندگی کو نہایت خوشگوار بنانے کا اہتمام کیا ہے, اور ایسی تدبیریں اور طریقے بتائے ہیں کہ ان پر عمل کرنے کے بعد بڑی ہی خوشگوار زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے. اور قرآن کریم اس کو پسند نہیں کر رہا کہ مرد کو غصہ آ گیا تو طلاق طلاق طلاق. یہ تو گناہ ہے, گناہ کبیرہ ہے. ایک سانس میں تین طلاقیں دے دینا گناہ کبیرہ ہے. طلاق تو ہو جائے گی لیکن گناہ کبیرہ ہے. حق دیا لیکن اس پہ پابندی لگا دی. قصہ یہ موضوع تو نہیں لیکن عرض کیے دیتا ہوں, طلاق دینے کا سنت طریقہ جو حدیثوں کے اندر آیا ہے وہ یہ ہے کہ صرف ایک طلاق دی جائے, اور وہ بھی پاکی کے زمانے میں دی جائے. اگر پاکی کے علاوہ دوسرے زمانے میں طلاق دی گئی تو گناہ کبیرہ. بڑی مصلحتیں ہیں اس کے اندر. پاکی کے زمانے میں صرف ایک طلاق دی جائے بس, اور خاموش ہو کر بیٹھ جائے, عدت گزرنا شروع ہو جائے گی, ذہن سے شیطان بھی بھاگ جائے گا, اور جب بیوی کے نہ ہونے سے تکلیف پہنچے گی تو اب غور کرے گا, رجوع کرنے کا اختیار ہے رجوع کر لے. یہ سنت طریقہ ہے سب سے زیادہ اچھا. دوسری طلاق بھی نہ دے بلکہ صرف ایک طلاق دے, صرف ایک. آج کل عام طور پر ہمارے بھائیوں کا اور بہنوں کا ذہن یہ ہے کہ طلاق جب تک تین نہ دی جائے ہوتی نہیں. اور موجودہ جو یہ قرآن کریم کے خلاف قانون یہاں پر چل رہا ہے, عائلی قانون, اس کا بھی حاصل یہی. گویا گناہ کبیرہ کے اندر طلاق دینے والے کو مبتلا کر دیا. سنت طریقہ وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا, اور احادیث میں بہت صراحت کے ساتھ یہ آیا ہے کہ صرف ایک طلاق. خاموش ہو جاؤ, غور کرو, حالات تمہیں مجبور کر دیں گے اس کے اوپر کہ تم اس بیوی کو واپس لو اور رجوع کرو. تین طلاق دینے کے بعد آپ جانتے ہیں حالات کس قدر خراب ہوتے ہیں. ہزاروں فتوے آتے ہیں اس سلسلے میں, تین طلاقیں دے دیں کھٹا کھٹ, بس کچھ نہ سوچا, اب تو کچھ معاملہ ہوتا ہی نہیں, اب تو رجوع بھی نہیں ہو سکتا, اب تو بڑی سخت شرطیں لگائیں گے قرآن کریم نے دوبارہ واپسی کے لیے. بچے برباد, گھر برباد, خود برباد, بیوی برباد. تین طلاقوں کا یہ نتیجہ ہوتا ہے, اس لیے اس کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے. بہرحال میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ کہ قرآن کریم نے آئلی زندگی کو خوشگوار بنایا ہے اور طلاق کی طرف قدم اٹھانے سے روکا ہے. اتنے جھگڑے ہو گئے جو اب تک میں نے آپ کے سامنے بیان کیے, ان جھگڑوں کی اصلاح کی تدبیر بیان کر دی, تین تدبیریں بیان کر دی, اور اگر پھر بھی اصلاح نہیں ہوتی تو پھر بھی طلاق کو پسند نہیں کیا قرآن نے, بلکہ اگر برادری میں معاملہ لے جاؤ اور دو آدمی اس کا فیصلہ کریں, جیسا کہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں عرض کروں گا. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی اس ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری عائلی زندگی اور اس ازدواجی زندگی کو اللہ تعالی پرسکون اور خوشگوار بنائے, اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی پوری پوری توفیق عطا فرمائے. موجودہ زمانے میں جو ہمارے ذہنوں کو اس جدید طریقے نے پھیر دیا ہے, اللہ تعالی ہمارے ذہنوں کو صراط مستقیم پر لگا دیں, اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے گھروں کو خیر و برکت سے بھر دیں, اور اللہ تعالی ہمارے اہل و عیال کو ہر پریشانی سے اور ہر فتنے سے محفوظ رکھیں, اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمتوں میں چھپا لیں برحمتک یا ارحم الراحمین.